بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
سمن ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزگار. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین, آج ہفتہ ہے 30 مہر 1401 ہجری شمسی مطابق 25 ربیع الاول 1444 ہجری قمری اور 22 اکتوبر 2022 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں. پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا ہمارا ایک اور ہفتہ وار پروگرام ایرانی فن تعمیر. اور سامعین, پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جنگ یوکرین میں ایرانی ساختہ ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق من گھڑت دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے. ایران نے حالیہ بلووں میں بنیادی کردار ادا کرنے پر امریکہ کے خلاف کیس تیار کر لیا ہے. پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے. روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یوکرینی افواج اور فوجی ساز و سامان کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے. اور T20 ورلڈ کپ 2022 کے پہلے سپر 12 میچ میں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو شکست دے دی ہے. اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جنگ یوکرین میں ایرانی ساختہ ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق من گھڑت دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کسی بھی غیر ذمہ دارانہ اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ بات انہوں نے یورپی کونسل اور حکومت برطانیہ کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کی جانے والی تازہ پابندیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے من گھڑت دعووں کی آڑ میں عائد کی جانے والی پابندیوں اور یورپی ٹرائیکا کے مشترکہ بیان میں کیے جانے والے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا. ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شروع سے ہی یہ بات زور دے کر کہتا آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں کو تنظیم کے چارٹر کی مکمل پابندی کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے اقتدار اعلی, آزادی اور عرضی سالمیت جیسے بین الاقوامی ضابطوں کا مکمل احترام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنگ یوکرین کے فوری خاتمے اور امن کے قیام کی غرض سے سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ یورپی یونین اور برطانیہ ایران کے خلاف سیاسی ماحول میں مسلسل زہر گھول رہے ہیں اور ان کے اقدامات غیر ذمہ دارانہ، تخریب کارانہ اور غیر قانونی ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کی تردید کرتے ہوئے مغرب پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ یوکرین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مندوب ویسلی نبزیا نے ایران سے ڈرون طیاروں کی خریداری سے متعلق یورپی ملکوں کے پروپیگنڈے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ایران سے ڈرون طیاروں کی خریداری کے بارے میں مغرب کی پھیلائی ہوئی غلط معلومات کو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے۔ ان کے خطاب سے پہلے اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب مندوب جیفری پریسکاٹ نے ایران کے خلاف مغربی پروپیگنڈا مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے روس کو ڈرون طیارے فروخت کر کے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فرانس کے مندوب نکولس دو ریویئر نے بھی اپنے خطاب میں ایران کے خلاف امریکی دعوے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں عالمی ادارے کے ماہرین سے توقع ہے کہ وہ تباہ شدہ ڈرون طیاروں کا ملبہ حاصل کرنے اور اس کی اصلیت کے تعین کی غرض سے جلد یوکرین کا دورہ کریں گے۔ قبل ازیں اقوام متحدہ میں یوکرین کے سفیر اور مستقل مندوب سرگئی کیسلیسا نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کے خلاف جنگ میں روس کی جانب سے ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق مغربی ملکوں کے من گھڑت دعووں کا اعادہ کیا تھا۔ یورپی ملکوں کے بعض عہدیداروں نے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کا تعین کیا جانا چاہیے کہ روس اور ایران کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں۔ ایران نے حالیہ بلووں میں بنیادی کردار ادا کرنے پر امریکہ کے خلاف کیس تیار کر لیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی اور شعبہ بین الاقوامی امور کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران کے محکمہ انصاف نے حالیہ ہنگاموں اور بلووں میں ہونے والے نقصانات کے تعین اور براہ راست ملوث ہونے کے الزام میں امریکہ کے خلاف فیصلہ صادر کرانے کی غرض سے قانونی کیس تیار کر لیا ہے۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ لوگوں کو بلووں اور سرکاری اور نجی املاک پر حملوں کے لیے اکسانے، دہشت گردانہ اقدامات اور مظاہروں کو پرتشدد بنانے والے اقدامات کی تربیت دینے میں ایران انٹرنیشنل اور بی بی سی فارسی جیسے ٹیلی ویژن چینلوں کے کردار کے پیش نظر مذکورہ چینلوں کو دہشت گرد گروہوں اور افراد کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی اور شعبہ بین الاقوامی امور کے سربراہ کے بقول ایران کے متعلقہ ادارے فارسی زبان کے چینلوں کی میزبانی کرنے والے ممالک یعنی برطانیہ اور سعودی عرب کے کردار کو بھی کیس میں ضرور شامل کریں گے۔ انہوں نے بعض یورپی ملکوں میں ایران کے سفارتی مراکز اور سفارتکاروں پر حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانوں اور سفارتی مراکز نیز سفارتکاروں کا تحفظ میزبان ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے اااپنے خلاف الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیے جانے کی درخواست عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ عمران خان کی اپیل میں سیکرٹری الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سیکرٹری سمیت مختلف عہدیداروں کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے توشاخانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63 پی کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے اور اب وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پرتشدد احتجاج پر پی ٹی آئی کے متعدد اراکین کے خلاف اسلام آباد کے ایک تھانے میں انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے جبری گمشدگی سے متعلق فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 پاس کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بل میں جبری گمشدگی کو سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ احوان میں منظوری کے لیے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 پیش کیے جانے سے پہلے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے متنازعہ سیکشن 514 کو واپس لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ واضح رہے کہ اس سیکشن پر حکمراں اتحاد کے بہت سے اراکین نے اعتراض اور موجودہ شکل میں بل کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ بل کے حذف شدہ سیکشن میں جبری گمشدگی سے متعلق شکایت اور معلومات کے غلط ثابت ہونے پر شکایت کنندہ اور معلومات فراہم کرنے والے کے لیے قید اور جرمانے کی سزا مد نظر رکھی گئی تھی۔ اس سیکشن پر اراکین قومی اسمبلی کا اعتراض یہ تھا کہ جبری گمشدگی کو سنگین جرم قرار دینے کے قانون کو غیر مؤثر بنا دے گا۔ ہندوستانی خلائی تنظیم اسرو کے سب سے وزنی خلائی راکٹ LVMK-3 کی روانگی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرو کے سب سے وزنی خلائی راکٹ LVMK-3 کو خلا میں روانہ کرنے کے لیے الٹی گنتی کا آغاز گزشتہ شب 12:07 پر ہوا۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق یہ خلائی راکٹ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ریاست آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے چھوڑا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اس خلائی راکٹ کے ذریعے پہلی مرتبہ 36 چھوٹے براڈ بینڈ کمرشیل مواصلاتی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جائیں گے، جن کا وزن 5,400 کلو ہوگا۔ امن کے امور میں اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری روز میری ڈی کارلو نے بحران یوکرین کے پرامن تصفیے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ روز میری ڈی کارلو کا کہنا تھا کہ بحران یوکرین مزید کشیدگی اور تناؤ کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے بحران یوکرین کو سفارتی رابطوں اور بات چیت اور دیگر پرامن طریقوں سے حل کیے جانے، نیز یوکرین کی ارضی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یوکرینی افواج اور فوجی ساز و سامان کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ روسیا الیوم نیوز چینل کے مطابق روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے اعلان کیا ہے کہ روسی افواج کی خصوصی آپریشن میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 240 یوکرینی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ایگور کوناشنکوف نے بتایا کہ روسی فوج کی کارروائی کے دوران کیف کے فوجی آپریشن روم اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن بدستور جاری ہے۔ شام کے فوجیوں نے امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے ایک قافلے کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق شام کے فوجیوں نے صوبے حسکا کے تلے تمر علاقے میں امریکی غاصب فوجیوں کے ایک قافلے کا راستہ روک کر انہیں تلے الالبن اور ام الخیر قصبوں کی جانب آگے جانے سے روک دیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق امریکی باوردی دہشت گردوں کا قافلہ 5 بکتربند گاڑیوں پر مشتمل تھا۔ T20 ورلڈ کپ 2022 کے پہلے سپر 12 میچ میں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو شکست دے دی ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2022 کے پہلے سپر 12 میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 89 رن سے ہرا دیا۔ सिडनी में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी की दावत दी। न्यूजीलैंड ने जारहाना अंदाज में बल्लेबाजी का आगाज किया और मुकर्रा 20 ओवर में 200 रन बना लिए। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 17 ओवर और एक गेंद पर 111 रन बनाकर आउट हो गई। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से खबरें खत्म होती हैं।
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے اور کچھ اندیے بھی سامنے آ رہے تھے کہ پی ٹی آئی پر کوئی افتاد آنے والی ہے، تو بالآخر کل الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ نااہل قرار دے ہی دیا۔ بہرحال تحریک انصاف نے اس حوالے سے بڑے پیمانے پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مختصر پیمانے پر مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی جو ہے وہ پیش کیا ہے، لیکن آج تحریک انصاف نے یعنی عمران خان نے پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی ہے بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے۔ اس پوری صورتحال پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس فیصلے کے بارے میں تو پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ تاثر موجود تھا کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف ہی ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پچھلے کئی ماہ سے، بالخصوص اپریل سے لے کے ابھی تک، بلکہ اگر عمران خان کے دور اقتدار میں بھی دیکھا جائے تو الیکشن کمشنر کے خلاف جو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا موقف تھا، اور جس شدت سے وہ ان کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے، اس تناظر میں یہ کہنا درست ہے کہ پہلے سے انہیں اندازہ تھا کہ الیکشن کمیشن کم از کم ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پی ٹی آئی کے لیڈران بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ توقع کے عین مطابق ہوا، چونکہ یہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ خود شریف فیملی کا بہت ہی قریبی اور ان کے حلقہ بغوشوں میں سے ہے، اور وہ ان کی ڈکٹیشن کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ البتہ یہ بھی ماضی میں ہوا کہ الیکشن کمیشن کے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کورٹس میں جا کے پھر واپس ہوئے ہیں، اور ان فیصلوں میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا اگر ایسے ہو جاتا ہے تو۔
ایسے کورٹس الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیف دیتی چلی آئی ہیں گزشتہ کئی سالوں میں۔
دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود کورٹس اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک بنیادی موضوع پہ ایک اختلاف ہے۔ کورٹس یہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے، وہ ایک کسی کیس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی وہ استعداد یا صلاحیت نہیں رکھتی کہ جیسے باقی کورٹس ہیں، باقاعدہ عدلیہ کا جو پورا ایک سسٹم ہے۔ لہذا جب بھی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو کورٹس نے ریلیف نہیں دیا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اس فیصلے کو پلٹایا ہے۔ بلکہ یہ ریمارکس بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ ایک پوسٹ آفس کی طرح ہے، اس کے پاس جو چیز آئے وہ اس کو آگے ریفر کر دے، اگر وہ کورٹ کا مسئلہ ہے تو کورٹ میں ریفر کر دے، اگر وہ پارلیمنٹ کا ہے تو پارلیمنٹ میں کر دے۔ تو اس لحاظ سے تو اس فیصلے کے عنوان سے پہلی کنفیوژن ہی یہی ہے کہ اس کے بارے میں تضادات بہت کھل کے سامنے آئے ہیں کہ یہ آیا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے، یعنی نااہلی کے عنوان سے یا سزا دینے کے عنوان سے، اور دوسری بات یہ تھی کہ خود اس فیصلے کے اندر اتنی کنفیوژنز ہیں کہ ابھی تک یہ ہی نہیں فائنل ہو سکا، اور الیکشن کمشنر نے بھی اس کو کوئی واضح انداز سے یا ان کے کمیشن کے جتنے اراکین تھے وہ بھی کھل کے اس کو بیان نہیں کر سکے کہ اس فیصلے کی تفصیلات کیا ہیں، کہ کیا عمران خان کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے، 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا ہے، اس موجودہ ٹینیور، یہ جو ٹرم ہے جو 2018 سے شروع ہوتی ہے اور یہ 5 سال میں ختم ہوگی، یہ اس کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے، تو خود یہ ابھی قانون دانوں کے درمیان شدید اس پہ بحثیں چل رہی ہیں، اختلاف ہے اس پہ موجود، وزیر قانون چونکہ حکومت کے ہیں ظاہر ہے تو وہ اس کو 5 سال کی بات کر رہے ہیں کہ 5 سال، لیکن وہ 5 سال کہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ وہ خود بھی نہیں کہہ سکتے کہ 5 سال آیا 2018 سے شروع ہوں گے یا اگلے جب نیا الیکشن ہوگا تو وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوں گی، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اور اس بڑے فیصلے کے اثرات سیاسی سوسائٹی پہ پڑ رہے ہیں اور سیاستدانوں کے اندر ایک نئی صف بندی بھی وجود میں آ رہی ہے۔
ڈاکٹر صاحب، یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ پاکستانی میڈیا میں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کہ جو خود بھی نااہل ہو گئے ہیں، یہ بھی نااہل ہو گئے ہیں، تو اب جا رہا ہے معاملہ اس طرف کہ اسمبلی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور اس پابندی کے قانون کو ہی جو ہے وہ ایک مرحلے پہ لا کر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تاکہ دونوں کو ریلیف دیا جائے، یہ بھی ایک جو ہے وہ سوال اٹھ رہا ہے۔
دیکھیں یہ بات تو ہے، یہ عرصے سے یہ بات موجود ہے کہ یہ جو کچھ ادارے کہہ لیں غیر مرئی طاقتیں ہیں یا کوئی بھی اس کا ٹول بن جاتا ہے کہ یہ جو -1 فارمولہ لایا جاتا ہے کہ کسی پارٹی کے لیڈر کو جو ہے وہ نااہل قرار دے کے اس پوری پارٹی کو دباؤ میں لایا جاتا ہے، تو یہ جمہوری تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، تو جمہوری قوتیں اس کے خلاف ہیں کہ عوام کو ریجیکٹ کرنا چاہیے کسی سیاسی لیڈر کو یا کسی سیاسی جماعت کو، کسی کورٹ کو، کسی کمیشن کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ کتنے عرصے کے لیے اہل ہے نا اہل ہے۔ درست ہے قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے
لیکن عوام کو تو دیکھیں تو ہوا تو عمران خان کے فیور میں چل رہی ہے اور حالیہ انتخابات میں بھی انہوں نے جو ہے وہ 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کی تاریخ
دیکھیں اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ اب عوام کی ایک طرف یہ رائے ہے لیکن عوام کی رائے کا جو اظہار ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے، اب وہ پارلیمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے، یعنی اس عوام چاہے وہ جتنی مرضی اس وقت شور شرابہ کرتی رہے لیکن عوام کی جو آواز ہوتے ہیں ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، منتخب نمائندے کہاں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ قانونی لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے جو جمہوری تقاضے ہیں آیا اس کے وہ مطابق ہے یا نہیں ہے، اس پہ یقیناً سوال ہے کہ سب سے بڑی پارٹی، سب سے مقبول پارٹی جو باہر بیٹھی ہے اور باقی جو ہے وہ مختلف گروپس 12-13 پارٹیاں مل کے انہوں نے ایک بہرحال پارلیمنٹ کی ایک شکل و صورت تو بنائی ہوئی ہے، لیکن آیا یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے یا نہیں ہے یہ اس پہ سوال ہے۔ پھر اگر اسی کو آپ دیکھ لیں تو جو صوبائی پارلیمانیں ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں، خیبر پختونخوا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پنجاب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، گلگت بلتستان پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور اگر کشمیر کو بھی شامل کر لیں تو کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، تو ایک عجیب سا ایک مخمصہ سا ہے کہ کون کہاں پہ کس کا نمائندہ بنا ہوا ہے، آیا اس کو عوامی نمائندگی، ان پارلیمنٹس کو عوامی نمائندہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔
سیاست میں کچھ کشیدگی بھی اس حد تک بڑھ چکی ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ اس حد تک بھی زیادہ ہے کہ ایسے فیصلے جو عوام کے فائدے میں ہوں، جو پاکستان کو ترقی و پیش رفت کے راستے پر گامزن کر سکیں، سیاستدان ابھی تک اس روش سے بہت دور نظر آتے ہیں اور امید کی جاتی ہے پاکستان کے سیاستدان قومی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔
جی بہت شکریہ جی۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وافرته اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرامی مولا نعمی ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اے جاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 اللہ
سمجھ نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سمعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 مہر، 25 ربیع الاول اور 22 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس ربیع الاول سن 436 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین علی ابن حسین بغدادی نے بغداد میں وفات پائی. علی ابن حسین بغدادی سید مرتضیٰ کے نام سے معروف تھے اور علم الہدا ان کا لقب تھا. وہ سن 355 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. سید مرتضیٰ معقولات و منقولات اور عربی شعر و ادب میں بہت معلومات رکھتے تھے. انہوں نے 30 سال تک بغداد میں قضاوت کے فرائض انجام دیے. سید مرتضیٰ علم الہدا نے شیخ مفید، خطیب بغدادی اور اس دور کے دیگر علماء سے برسوں کسب فیض کرنے کے بعد ایک عظیم کتب خانہ قائم کیا. ان کی یادگار کتابوں کی تعداد 66 بتائی گئی ہے. 22 اکتوبر سن 1764 عیسوی کو جنگ بکسر لڑی گئی۔ یہ جنگ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس جنگ کے بعد ہی شہنشاہ ہند کے اقتدار کا زوال شروع ہوا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار مستحکم ہوا تھا۔ یہ جنگ بکسر کے تاریخی میدان میں لڑی گئی، جو پٹنہ سے 120 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ جنگ میں ایک جانب ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج تھی اور دوسری جانب بنگال کے نواب میر قاسم، اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور شہنشاہ ہند شاہ عالم ثانی کی اتحادی افواج تھیں، مگر ان میں کوئی نظم و نسق اور اتحاد و اعتماد نہیں تھا، جس کے نتیجے میں انگریزوں کو کامیابی اور ہندوستان کی اتحادی افواج کو شکست ہوئی۔ بکسر کی کامیابی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو آئینی حیثیت دے دی۔ بائیس اکتوبر سن 1956 عیسوی کو فرانس، برطانیہ اور صہیونی حکومت کے وزرائے اعظم نے فرانس میں ایک خفیہ میٹنگ کی اور مصر پر حملے کے منصوبے کے بارے میں بات چیت کی۔ 1956 عیسوی میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئس کو قومیانے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں فرانس اور برطانیہ اپنے ناجائز مفادات ختم ہوتے دیکھ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح صہیونی حکومت نے بھی، جو اس زمانے میں مصر کو دنیائے عرب میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر پر بڑی نقصان دہ ضرب لگانا چاہی۔ بہرحال فرانس میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کے ایک ہفتے کے بعد فرانس، برطانیہ اور صہیونی حکومت کی افواج نے مصر پر حملہ کر دیا، لیکن اس سے جانبہ حملے میں جارحین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تیس مہر سن 1290 ہجری شمسی کو عظیم فقیہ آیت اللہ ملا علی زنجانی نے وفات پائی۔ ان کا شمار 13ویں صدی ہجری قمری کے اہم علماء و فقہا میں ہوتا ہے۔ آیت اللہ ملا علی زنجانی شیخ مرتضیٰ انصاری کے معاصرین میں سے تھے۔ وہ صاحب ہدایت المسترشدین شیخ محمد تقی کے شاگرد تھے، جبکہ مرزا حبیب اللہ رشتی جیسی بعض عظیم شخصیات ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آیت اللہ ملا علی زنجانی تدریس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ تیس مہر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کی اس وقت کی مصدق حکومت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین فاطمی نے ایران اور برطانیہ کے سیاسی تعلقات کو توڑنے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے سے کابینہ کی منظوری کے بعد تہران میں برطانوی سفارت خانے کے ناظم الامور کو آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر حسین فاطمی نے برطانیہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کو توڑنے کا سبب خاص طور پر تیل کی صنعت کو قومیانے کے سلسلے میں ایرانی قوم کی خواہشات سے برطانوی حکومت کی بے اعتنائی کو قرار دیا، اور برطانوی حکام پر واضح کر دیا کہ وہ ایران کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کریں۔ ڈاکٹر حسین فاطمی کی جانب سے برطانیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑے جانے کے اعلان سے ذرا پہلے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق نے برطانیہ کے ساتھ ایران کے سفارتی تعلقات منقطع کیے جانے کی بابت انتباہ دیا تھا۔ 22 अक्टूबر सन 1964 ईस्वी को पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाजमुद्दीन का इंतकाल हुआ। उनका ताल्लुक नवाबान ढाका के खानदान से था। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की और सिर्फ 28 साल की उम्र में मैदान सियासत में कदम रखा। क़याम पाकिस्तान के बाद वो मशरक़ी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आला मुंतखब हुए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की वफात तक इस ओहदे पर फायज रहे। कायद आज़म के इंतकाल के बाद वो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, जबकि ग़ुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाल लिया। ग़ुलाम मोहम्मद की ख्वाजा नाजमुद्दीन से न बन सकी और यूं ख्वाजा नाजमुद्दीन वजारत उज़्मा से बरतरफ कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने बाकी ज़िंदगी पस मंज़र में गुजार दी। सामीन, इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोखे अपने अख्तिताम को पहुंचा।
سامعین، نبی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
سامعین، یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں۔ حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا۔ دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے، جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے، جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے، تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے۔ انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے، جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے، جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں، جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے، اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے، اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا، اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا وند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں، جو غیر ارادی اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں، جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے، اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے، جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جزء میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں، اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے، اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و ہراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں، انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور ثبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، جو دماغ کی خوبصورت امتزاج اور اس کے بارے میں بیان کی گئی. اور لیجیے، وقت ہوا ہے اگلے پروگرام آئینۂ صحافت کا. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. کیہان، ہنگامہ آرائیوں کا اثر ہوا، حکومت گر گئی لیکن برطانیہ میں. روزنامہ ہمشہری، ایران نے امریکہ کے دو ڈرون جہازوں کو روک لیا، بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل ایرانی کا امریکہ کو انتباہ. اور واشنگٹن پوسٹ، سابق امریکی صدر نے اپنی مارالاگو رہائش گاہ میں ایران اور چین کے بارے میں قومی خفیہ دستاویزات رکھے تھے. اور اب اخبارات کی تفصیلات. تہران ٹائمز، یورپی یونین کی ایران پر دباؤ کی وجہ، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، یورپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات میں موجودہ تعطل کافی نہیں، اسی لیے ایران اور مغرب کے مابین بے اعتمادی کی ایک اور تہ چڑھا دی ہے. اس بار یوکرین کا بہانہ پیش کیا جا رہا ہے. متعدد دنوں تک سفارتی اور میڈیا دباؤ کے بعد یورپی یونین نے روس کو ڈرون طیارے دیے جانے کا الزام لگا کر ایران کو مزید پابندیوں کا نشانہ بنایا. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ ان کی نظر میں ایٹمی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ مغرب کی موجودہ پالیسی ویانا میں ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کو متاثر کرے گی. ان کا کہنا ہے کہ یورپ پہ اقدامات اس لیے کر رہا ہے تاکہ ایران کو اپنے قانونی مطالبات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکے. القدس العربی، ٹریس کا استعفیٰ، برطانوی نظام میں خرابی. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، برطانیہ کی وزیر اعظم صرف 45 دن عہدے پر رہیں، ان سے قبل وزارت عظمیٰ کے عہدے پر سب سے کم رہنے کا ریکارڈ جارج کنگنگ کا تھا، جو سن 1827 میں ٹی بی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے، نہ کہ بھیانک سیاسی غلطیوں کی وجہ سے استعفے پر مجبور ہوئے ہوں. لسٹریس کا منی بجٹ انہیں لے ڈوبا، اور دولت مندوں پر سے ٹیکس ہٹانا ان کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئی. ماہرین کا خیال ہے کہ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کی کمزوری اس سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن یورپی یونین سے نکل جانے کے بعد اس کا بھانڈا پھوٹا، اور جنگ یوکرین اور انرجی بحران نے رہی سہی کسر پوری کر دی. لسٹریس کو بریگزٹ اور تہیچر کی ناکام پالیسیوں کا وارث قرار دیا جا رہا ہے. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. نوائے وقت، ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا. روزنامہ جسارت، پی ڈی ایم کا انتخابات وقت پر کروانے پر اتفاق، توشیخانہ کیس کا فیصلہ خوشائن قرار. اور روزنامہ دا ہندو، دہشت گردی انسانی حقوق کی پامالی کا سب سے بڑا مجرم امیت شاہ. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جنگ، میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، عمران خان. اخبار لکھتا ہے، اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا اس کا رزلٹ کیا آنا ہے. کل رات تمام اراکین کو واٹس ایپ کے ذریعے بتایا تھا، میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ مجھے اور نواز شریف کو ایک طرف دکھایا جا رہا ہے. نواز شریف چور ہے، اس کے بچوں کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں. نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے. سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ نواز شریف ایک رسید نہیں دکھا سکا کہ پیسہ کہاں سے آیا. میں نے عدالت میں ایک ایک رسید دکھائی. میں اپنا پیسہ بینک کے ذریعے باہر سے ملک لے کر آیا. جس آدمی کی ساری جائیدادیں اپنے نام پر ہیں، اس کو نااہل کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے تو شاہ خانے کا قانون آصف زرداری اور نواز شریف نے توڑا، حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی، اب احتجاج لانگ مارچ پر ختم نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ آپ سب تیاری کریں، سب سے بڑا لانگ مارچ کریں گے، احتجاج کرنے والے مظاہرہ ختم کر دیں۔ روزنامہ منصف، نفرت انگیز تقریر پر شکایات کا انتظار نہیں، از خود نوٹس پر کارروائی کریں سپریم کورٹ۔ اخبار لکھتا ہے سپریم کورٹ نے جمعے کو دہلی، اتر پردیش اور اتراکھنڈ پولیس کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نفرت انگیز تقریر ایک بہت سنگین مسئلہ ہے اور انہیں اس معاملے میں شکایت موصول ہونے کے لیے رسمی کارروائی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ از خود نوٹس پر فوجداری مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف بلا امتیاز فوری کارروائی کی جائے۔ عدالت عظمیٰ کی دو رکنی بینچ نے کہا کہ ملک کے سیکولر کردار کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر اس طرح کی کارروائی کی ضرورت ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مسلمانوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے اور دہشت گرد کہنے کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے حالیہ کئی میٹنگوں میں دیے گئے کچھ بیانات کو چونکا دینے والا قرار دیتے ہوئے کہا، بیانات بہت پریشان کن ہیں، مذہب کے نام پر ہم کہاں پہنچ گئے، یہ افسوسناک ہے۔ آرٹیکل 151 اے آئین میں سائنسی مزاج کو فروغ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اور سامعین، اس پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسنا نیوز ایران آرمینیا کی سلامتی کو علاقے کی سلامتی سمجھتا ہے، تبریز میں آرمینیا کا قونصل خانہ کھولنے کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ امیر عبداللہیان۔ تسنیم نیوز فرانس میں مظاہروں کی بڑے پیمانے پر سرکوبی جاری، فرانس کے وزیر خارجہ نے پھر ایران میں بلبوں کی حمایت کی۔ ارنا نیوز شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت سے وسطی ایشیا کی مارکیٹ تک ایران کی رسائی، ڈالر اور یورو کو لین دین سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور اسپوٹنک نیوز روس کے وزیر دفاع اور امریکی وزیر جنگ نے ٹیلی فون پر یوکرین کے بحران پر گفتگو کی ہے۔ اور فلسطین الیوم جو غرب اردن میں ہو رہا ہے، وہ جہاد اسلامی سمیت باقی استقامتی گروہوں کا بھی مطالبہ ہے، جہاد اسلامی تنظیم کے رہنما المدلل۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے۔ کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے۔ کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں۔ ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے۔ ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا۔ یہ عمارتیں اپنی گوناگوں افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی۔ اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا۔ سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا۔ سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی، اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا۔ ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے، اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے۔
نبات راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا، جو کافی چوڑے ہوتے تھے۔ رابات میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں۔ رابات میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی۔ جن عمارتوں کو رابات کہا جاتا تھا، ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے۔ رابات میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے، اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دلنشیں بنا دیتے تھے۔ اکثر رباتوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں، جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے۔ رباط کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلاندار ہوا کرتی تھیں، اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور میٹیریلز سے بنایا جاتا تھا۔ ایک فرانسیسی ایران شناس رباط کے بارے میں لکھتا ہے کہ رباط ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا، اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا۔ رباط بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا، اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے۔ بڑی رباتوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطی میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں، جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے۔
اسلامی دور حکومت میں ربات کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے۔ خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے۔ ربات ماہی، ربات شرف، ربات زعفرانیہ، ربات مزینان، ربات شاہ عباس اور ربات قدم گائے خراسان کے علاقے کے اہم ترین ربات ہیں۔ ربات شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ایوان کے کتبوں پر موجود مت کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے۔ ربات شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے، جو 109x63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے۔ اس میں 2 وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں، اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں، جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹرو یا آجری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں۔ ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گراں قدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
صفوی دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے، اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صاب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا، اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس کی چھت گنبد مانند ہے جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی، اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں، اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی 2 طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے، جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے، اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے، جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے، اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں، اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے، چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے.
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. آسمان امامت و ولایت کے بارہویں درخشاں ستارے قائم آل عبا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے. ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں. سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے. نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے. خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء اکرام کے جانشین اور وارث ہیں. دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں. نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے، لیکن اس کرۂ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے. آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا. البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں. 12ویں امام معصوم حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے. بعض روایات کی بنیاد پر امام اسر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا. لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں. ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں. لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں. روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے. عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیروؤں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، 12ویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشیں ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوش بختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور الامر بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں، لیکن جزی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا، نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جد و جہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ہیں۔